أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خير المبشرين والمنذرين، شفيع المذنبين والمجرمين، الملقب بطه وياسين، النبي المؤيد والرسول المسدد، أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم: أدعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلهم جهنم داخرين. ہماری گفتگو دعائے ابو حمزہ سومالی کی شرح و تفسیر کے سلسلے میں چل رہی ہے، اور ہم نے عرض کیا تھا کہ متن دعا میں داخل ہونے سے پہلے چند نقطے قابل عرض ہیں، جن میں سے پہلا نقطہ اور پہلا مطلب جو عرض ہوا وہ خود دعا ہے، کہ دعا کیا ہے، دعا کی ضرورت، دعا قرآن و احادیث کی روشنی میں اور عقل و فطرت کے مطابق. تمام کی تمام گفتگو مختصر الفاظ کے ساتھ بیان کر چکے ہیں، اور اب وارد اس مرحلے میں ہو چکے تھے کہ یوں تو انسان ہر الفاظ، ہر زبان، ہر مکان و ہر موقع پر دعا کرنے میں آزاد ہے، لیکن بہترین دعا اور سب سے عمدہ ترین دعا جو چندین جہت کے اعتبار سے مفید ہے، وہ دعائیں ہیں کہ جو معصومین علیہ السلام کے ذریعے سے ان کی زبان مبارک سے ہم تک پہنچی ہیں. اس لیے کہ خود استجابت دعا میں زبان کا بہت بڑا دخل ہے. انسان جن الفاظ سے خداوند عالم کو پکار رہا ہے، وہ الفاظ اس خداوند عالم کے لائق اور مطابق ہیں یا نہیں، اس لیے کہ ہم اپنی احتیاج اور مشکل کو جانتے ہیں، لیکن خدا کی معرفت، خدا کے حضور پیش کیے جانے الفاظ، کن الفاظ سے اس خدا کو پکارا جائے، یہ تمام کے تمام وہ چیز ہیں جو معصومین علیہ السلام سے ہم تک پہنچی ہیں. لہٰذا اس سلسلے میں بہترین طریقہ، بہترین راستہ یہی ہے کہ ہم اپنی حاجتوں کو، ہم اپنی ضرورتوں کو اپنے خداوند عالم کے حضور پیش کریں، لیکن اپنے الفاظ کے ساتھ ساتھ جو استجابت دعا کا ضامن ہے، ان میں سب سے بہترین چیز خود معصومین علیہ السلام کی زبان مبارک سے جاری ہونے والی دعائیں ہیں. انہی سلسلے دعاؤں میں سے ایک دعا ابو حمزہ سومالی ہے، کہ جو مفاتیح الجنان اور ہماری اکثر دعاؤں کی کتاب میں موجود ہے. حضرت امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے صحابی جناب ابو حمزہ سومالی سے یہ دعا تلقین کی ہے، یعنی آپ نے ابو حمزہ سومالی کو یہ دعا تلقین کی، اور اس کے بعد جناب امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام بھی اور ابو حمزہ سومالی بھی ماہ مبارک رمضان کی شبوں میں دعائے سحر کے طور پر ہمیشہ اس دعا کو پڑھتے رہے ہیں. یہ دعا ایک علمی دعا ہے، اور بہت ہی عظیم اور عمیق مطالب اپنے دامن میں لیے ہوئے ہے، کہ جو ہر ہر لفظ، ہر ہر جملہ قابل تشریح ہے، اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ حتی الامکان اس دعا کی تشریح پیش کر سکیں. لہٰذا سب سے پہلے اس دعا میں وارد ہونے کے ساتھ ساتھ خود ضرورت ہے کہ ابو حمزہ سومالی کو پہچانا جائے. ابو حمزہ سومالی کون ہے؟ ابو حمزہ سومالی ثابت بن دینار کوفی، یہ ایسے عظیم المرتبت شخصیت ہیں کہ جس نے ہمارے چار اماموں کے زمانے کو در کیا ہے، اور چار امام کے صحابی کہلائے ہیں. پہلے حضرت امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت اختیار کی، اور امام کی شہادت کے بعد امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں زندگی گزاری. امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کے بعد حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے حضور تلمس کیا اور حضرت امام موسیٰ کاظم کی دوران امامت میں جناب ابو حمزہ صومالی کا انتقال ہو جاتا ہے۔ ابو حمزہ صومالی اس حیثیت سے کہ بہرحال چار اماموں کے صحابی ہیں، ایک عظیم زمانہ در کیا ہے ہمارے چوتھے امام سے ساتویں امام تک کا زمانہ، کہ جو ایک عظیم زمانہ بھی ہے، اس لیے کہ اس زمانے میں جہاں حضرت امام زین العابدین دعاؤں کے ذریعے سے انسانی تبلیغ اور انسانی ہدایت کا فریضے کو انجام دے رہے ہیں، وہاں حضرت امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام درس و تدریس اور علم کی نشر و اشاعت کے ذریعے سے ایک ہزاروں سینکڑوں کی تعداد میں صحابہ ہیں، طالب علم ہیں، جو خدمت امام میں آتے ہیں اور حصول علم، تحصیل علم، یہاں پر اپنا تلمذ پیش کرتے ہیں اور امام کے سامنے زانو ادب طے کرنے کے بعد یہ علم لے کر، علم کا دریا لے کر یہاں سے جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک صحابی جلیل القدر جناب ابو حمزہ صومالی ہیں کہ جن کا نام ثابت بن دینار ہے، آپ کوفے کے رہنے والے ہیں۔ آپ کی عظمت اور جلالت کے لیے اس کے علاوہ کہ آپ چار امام کے صحابی ہیں، یہ کافی ہے کہ ہر امام کا کچھ نہ کچھ قول خود اس صحابی کے ذیل میں موجود ہے۔ مثلا خود حضرت امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب میں ابو حمزہ صومالی کو دیکھتا ہوں تو مجھے سکون ملتا ہے۔ ظاہر امام کے لیے باعث سکون ہونا یہ خود کم نہیں ہے، بلکہ بہت عظیم المرتبت ہونے کی دلیل ہے، اس لیے کہ امام کے افتخارات یہی ہیں کہ ہمارے شیعہ ہمارے لیے باعث عزت بنے۔ اور ظاہر ہے جو ایسا شخص ہو کہ جس کو امام دیکھ کر سکون احساس کریں، سکون محسوس کریں، وہ یقیناً کتنے بلند مرتبے پہ فائز ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام جناب ابو حمزہ صومالی کے لیے کہتے ہیں کہ ابو حمزہ صومالی اپنے زمانے کے سلمان فارسی ہیں، یعنی خود یہاں سے ایمان ابو حمزہ صومالی مشخص ہوتا ہے ہے کہ جس کو ایک امام کی زبان سے یہ کہا جائے کہ ابو حمزہ سلمان فارسی ہیں، یعنی ابو حمزہ سلمان فارسی، سلمان فارسی کا ایمان کسی بھی مسلمان کے لیے پوشیدہ نہیں ہے کہ سلمان ایمان کے مدارج میں آخری درجے پر فائز ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ جہاں سلمان ایمان کے دسویں درجے پہ فائز ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام خود ابو حمزہ کے لیے کہتے ہیں کہ ابو حمزہ اپنے زمانے کے سلمان ہیں، یعنی ایمان کے آخری درجے پر۔ لہذا جو دعا اس صحابی کی زبان سے ہم تک پہنچی ہو وہ یقیناً استجابت دعا رکھتی ہے، وہ یقیناً عظیم اور عمیق مطالب رکھتی ہے۔ اسی ابو حمزہ صومالی کے لیے حضرت امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے کہ ابو حمزہ صومالی لقمان زمان ہے، اپنے زمانے کا لقمان، جبکہ لقمان ایک ایسی ہستی ہے کہ جس کو نبی ہونے کے معاملے میں علماء میں اختلاف ہے، لیکن ہاں اس کا مرتبہ کہ جس کو قرآن کریم نے بھی تذکرہ کیا ہے، جناب لقمان کا تذکرہ قرآن کریم میں متعدد جگہ اپنے بیٹوں کو وصیت کرتے ہوئے، جناب لقمان کی وصیتیں خداوند عالم نے قرآن کریم میں متعدد جگہ پہ پیش فرمائی ہیں، کہ جس کے بارے میں علماء میں اختلاف ہے کہ لقمان نبی تھے یا نبی نہیں تھے، لیکن ہاں حکیم ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی جس کا کلام میں مکمل حکمت ہوتی تھی۔ اب ہمارے آٹھویں امام ابو حمزہ صومالی کو کہتے ہیں کہ اپنے زمانے کا لقمان ہے، یعنی اسباب حکمت بھی جناب ابو حمزہ صومالی ایک مرحلے کمال پہ ہیں، اور آپ کا مرتبہ اتنا بلند ہے کہ آپ کو نبیوں کی صف میں کھڑا کر دیتا ہے۔ یعنی ایک طرف امام کا یہ فرمانا کہ ابو حمزہ سلمان زمان ہیں، دوسرے امام کا یہ فرمانا کہ ابو حمزہ لقمان زمان ہیں، یہ وہ الفاظ ہیں کہ جو ہمیں جناب ابو حمزہ صومالی کی عظمت کو بیان کرتے ہیں کہ جناب ابو حمزہ صومالی کتنے عظیم مرتبے پر فائز تھے۔ اس کے علاوہ خود جناب ابو حمزہ صومالی کی اگر زندگی پہ غور کیا جائے تو جناب ابو حمزہ صومالی کے تین بیٹے جو حضرت جناب زید شہید کے قیام کے ساتھ ساتھ شہید ہو گئے ہیں جناب ابو حمزہ صومالی کے سب سے بڑے بیٹے حمزہ، اس کے بعد نوح، اور تیسرے بیٹے جناب منصور۔ یہ تین بیٹے حضرت زید شہید کے ساتھ جنگ میں شریک ہوتے ہیں، قیام خون امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، انتقام خون امام حسین کی غرض سے قیام کیا جاتا ہے، اور اس میں جہاں جناب زید شہید اور ان کے عزیز و اقارب شہید ہوتے ہیں، ان میں سے جناب ابو حمزہ صومالی کے تین بیٹے جناب حمزہ ہیں، نوح ہیں، منصور ہیں، جناب زید شہید کے ساتھ شہید ہو جاتے ہیں، جس سے جناب ابو حمزہ صومالی کے اندرونی گھر کے حالات کا بھی اطلاع اور واقعاً معلوم ہوتا ہے کہ ان کے گھر کے حالات اور اندرونی اعتقاد کس سطح پر ہے، کہ جو اپنے بیٹوں کی اس سطح پہ تربیت کرتا ہے کہ بیٹے راہ امام میں، بیٹے راہ دین میں اپنی جان کو اپنے مولا اور آقا پر قربان کر دیتے ہیں۔ یعنی جناب زید شہید کے ساتھ جناب ابو حمزہ صومالی کا، کہ بیٹوں کا شہید ہونا، اس قیام میں اور اس انتقام میں حصہ لینا ان کے بچوں کی تربیت پہ ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ جناب ابو حمزہ نہ فقط یہ کہ تنہا خود اس منزل و مقام پہ ہیں، بلکہ اپنے بیٹوں کی بھی اس طرح تربیت کی ہے کہ تین بیٹے اپنے مولا و آقا امام حسین کی خاطر اپنے آپ کو، اپنی جان کے نذرانے کو پیش کر دیتے ہیں۔ لہٰذا یہ خود ان کے اپنے گھر اور اپنے بچوں کی تربیت پہ بھی بہت بڑی دلیل ہے۔ اس کے علاوہ جناب ابو حمزہ صومالی کی کچھ آثار بھی موجود ہیں کہ جو ہمارے درمیان پائے جاتے ہیں، ان میں سے ایک تو خود تفسیر شیعہ ہے، تفسیر قرآن، کہ جس کو صاحب الفہرست یعنی ابن ندیم لکھتے ہیں کہ مذہب شیعہ میں سب سے پہلی مدون اور تالیف ہونے والی تفسیر جناب تفسیر قرآن ابو حمزہ صومالی ہے۔ یعنی ابو حمزہ صومالی نے قرآن کریم کی تفسیر پیش کی ہے کہ جو مذہب شیعہ کے اعتبار سے سب سے پہلی اور سب سے جامع ترین تفسیر ہے۔ اس کے علاوہ رسالہ حقوق، کہ جو آج بھی ہمارے درمیان موجود ہے، کہ جو حضرت امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام سے ہم تک پہنچا ہے، اس رسالے کو جمع کرنے والے، اس رسالے کی تالیف کرنے والے اور اس رسالے کو تدوین کرنے والے جناب ابو حمزہ صومالی ہیں۔ ایک کتاب نوادر کے نام سے، کہ جس میں کتاب النوادر میں احادیث نادرہ پیش کی گئی ہیں، یعنی وہ احادیث جو بہت کم اور کہیں ملتی ہیں، جناب ابو حمزہ صومالی نے ان احادیث کو جمع کیا ہے اور النوادر کے اعتبار سے اس کو تالیف کیا۔ اس کے علاوہ ایک اور کتاب جناب ابو حمزہ صومالی کی ملتی ہے، کتاب الزہد کے نام سے، جس میں خود زہد و تقویٰ اور عرفان الہی، اخلاق اور اس طرح کے مطالب کو بہت اچھی طرح بیان کیا گیا ہے، کہ جس کو علماء کتب نے، کہ جنہیں علم تاریخ یا علم رجال یا اس طرح کی مجامع کو جمع کرنے کی کوشش کی ہے، ان میں جناب ابو حمزہ صومالی کی ان تالیفات اور ان آثار کا تذکرہ کیا ہے کہ ابو حمزہ صومالی نے اس طرح کی کتابیں لکھی ہیں، کہ جن میں سے بعض ہمارے پاس موجود بھی ہیں، جیسے کہ خود رسالہ حقوق ہے جو ہمارے درمیان آج بھی پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو عظیم ترین شے اور یاد رہنے والی شے اور جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، وہ خود دعا ہے، کہ جو جناب ابو حمزہ صومالی کے نام سے معروف ہے۔ ابو حمزہ صومالی کی یہ دعا، کہ جو ہمارا سرنامہ کلام اور محو گفتگو بھی ہے، اس میں یہ کہ دیکھیے، دعا بذات ہی دعا یا کوئی بھی متن جو معصومین علیہ السلام سے ہم تک پہنچتا ہے، اس کلام کے لیے ہم سلسلے سند کو دیکھتے ہیں، تاکہ کلام اپنے معنی کے ساتھ ساتھ اس بات کو بھی واضح کر سکے کلام واقعاً معصوم سے سرزد ہوا ہے۔ لیکن اس کے دو طریقے ہیں، ایک طریقہ تو یہی جو معروف ہے، کہ جس کو علم درایہ کے ذریعے سے، علم رجال کے ذریعے سے، علم حدیث کے ذریعے سے ہم تحقیق و بررسی کرتے ہیں، اور اس کے سلسلے سند کو ایک ایک کر کے تحقیق و بررسی کی جاتی ہے، جانچا جاتا ہے، پرکھا جاتا ہے کہ اس سلسلے سند میں جتنے جتنے افراد ہم تک پہنچے ہیں، جن جن افراد کے ذریعے سے یہ دعا ہم تک پہنچی ہے، یہ دعا از حیث سند صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے، جتنے بھی افراد اس دعا یعنی خود اس امام علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سے جس جس شخص نے اس دعا کو نقل کیا ہے اور اس آخری مؤلف تک کے جس نے اس دعا کو اپنی کتاب میں درج کیا ہے، اس کے درمیان میں جتنے بھی افراد گزرے ہیں، یہ افراد از حیث دین، از حیث ایمان، از حیث کردار و کریکٹر کیسے تھے کہ جو گفتگو علم رجال میں ہوتی ہے اور اس کے بعد مکمل ہونے کے بعد جیسے وہ افراد طے پاتے ہیں کہ ان افراد کی سطح یہ ہے، اسی اعتبار سے اس دعا کو یا اس حدیث کو مدرک اور اس کا یہ سند دی جاتی ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے یا حسن ہے یا موثق ہے یا ضعیف ہے، اس طرح کی حدیث کی قسمیں. لیکن ہمارے لیے خوشی یہ ہے کہ جس دعا کو ہم موضوع کلام قرار دے رہے ہیں، ابو حمزہ الصومالی، ہماری تمام کی تمام دعاؤں کی اور حدیثوں کی کتابوں میں یہ دعا موجود ہے، اور تمام کے تمام یہ افراد جو فقط تین یا چار سلسلے کے ساتھ ابو حمزہ الصومالی تک پہنچتے ہیں، اور سب کے سب جتنے بھی افراد اس سلسلے سند میں گزرے ہیں کہ جو انشاءاللہ ہم دعا کو شروع کرنے کے ساتھ ساتھ ان سلسلے سند پہ بھی تذکرہ کریں گے، یہ تمام کے تمام مومن، شیعہ اور واقعاً امام کے چاہنے والے ہیں، از لحاظ کردار بھی بہت ہی متقی اور پرہیزگار ہیں. لہٰذا یہ دعا جو اس سلسلے سند کے ساتھ ہم تک پہنچی ہے، مکمل معتبر بلکہ صحیح السند ہے. اس کے علاوہ فقط رجال ہی نہیں بلکہ علماء نے ایک دوسری روش بھی پیش کی ہے، وہ یہ کہ کبھی کبھی خود متن حدیث اور متن دعا پہ غور کیا جائے، اس لیے کہ حدیث کے الفاظ کبھی کبھی یہ بتاتے ہیں کہ یہ حدیث کسی غیر معصوم کی زبان سے ادا نہیں ہوئی ہے، اس لیے کہ حدیث کے الفاظ اور معنی اس قدر بلند ہیں کہ وہ بلندی بتاتی ہے کہ کسی غیر معصوم کی زبان سے الفاظ ادا نہیں ہو سکتے، لہذا معصوم ہی کی زبان سے ادا ہوئے ہیں. لہذا خود الفاظ کی ادائیگی، الفاظ کی بلندی، اور وہ اس طرح کے الفاظ جو تقریباً ما فوق بشر کی حیثیت رکھتے ہیں، یعنی تحت کلام خالق اور فوق کلام مخلوق کی حیثیت رکھتے ہیں، کہ جو خود الفاظ یہ گواہی دیتے ہیں کہ جس کے سلسلے سند میں تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ الفاظ ہی اتنے بلند و بالا ہیں کہ خود گواہی دے رہے ہیں کہ ہم کسی غیر معصوم کی زبان سے ادا نہیں ہوئے ہیں. یعنی دوسرا طریقہ کسی بھی دعا کو اور کسی بھی حدیث کو پرکھنے کے لیے خود الفاظ ہیں، کہ جو الفاظ دعا اگرچہ تمام کے تمام دعاؤں اور تمام کے تمام احادیث کے الفاظ ایک سے نہیں ہیں، اس لیے کہ معصومین کی روش یہ رہی ہے کہ کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے گفتگو ان کی عقل کے تحت کی جائے، لہذا کہیں کہیں دعاؤں کے اور حدیثوں کے الفاظ بہت ہی معمولی ہیں کہ جو معمولی انسانوں کی سطح پر بیان کیے گئے ہیں، اور کہیں کہیں الفاظ بہت عمیق ہیں اور بہت عظیم الفاظ ہیں کہ جو مخاطب بھی ابو حمزہ الصومالی جیسی شخصیت رہی ہیں، لہذا ان کے اعتبار سے بہت عظیم الفاظ کا استفادہ کیا گیا ہے، کہ یہ خود الفاظ اس بات کی دلالت کرتے ہیں کہ ہم کسی غیر معصوم کی زبان سے ادا نہیں ہوئے، بلکہ خود ایک روش تحقیق یہ بھی ہے کہ خود الفاظ پہ دقت کی جائے، اور الفاظ کے ذریعے سے معلوم ہوتا ہے کہ کلام معصوم ہے جو ہم تک پہنچا ہے، لہذا سند اگر نہ بھی غور کی جائے تو خود الفاظ اس بات پہ دلالت کرتے ہیں کہ الفاظ معصوم کی زبان سے ادا ہوئے ہیں. انہی الفاظ میں سے ان الفاظوں کے مجموعے کا نام ابو حمزہ الصومالی ہے. ابو حمزہ الصومالی کی دعا خود سند کے اعتبار سے بھی صحیح سند ہے، اور الفاظ کے اعتبار سے بھی بہت عمیق اور عظیم الفاظ اپنے دامن میں لیے ہوئے ہے، کہ جس کے ذریعے سے ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ دعا ہمارے امام کی ہے اور امام کی دعا ہے. یقیناً جب ہم ماہ رمضان کی شبوں میں سحری کے وقت اس دعا کی تلاوت کریں گے تو خود ہماری اپنی ضرورت اپنے ساتھ ساتھ خود امام کے الفاظ ہوں گے جو ہماری ضرورتوں کو یقیناً دربار الہی تک لے جائیں گے اور استجابت الہی اور اس کی طرف سے قبول ہونے کا شرف قرار پائیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.